अगर हौसला कदम तो बढ़ा, तू चलना शुरू कर तू फिर देखना, नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन को एक नए एपिसोड में वेलकम करता हूँ। सिलसिले का नाम है कामयाबी की कीमत अदा कीजिए, और ये पिछले ही टॉपिक का तसलसल है, यूँ समझिए कि पिछले टॉपिक का एपिसोड नंबर 2 है। लास्ट एपिसोड था मालदार बनने की कीमत, वो क्या होती है, क्या अदा करनी पड़ती है मालदार बनने के मराहिल में, क्या दुश्वारियाँ होती हैं, क्या आजमाइशें होती हैं, मालदार होना ये कैसा है इन द शरा, अच्छे और बुरे मालदार में क्या फ़र्क हो सकता है, किस एतबार से फ़र्क हो सकता है, और बहुत कुछ हमने डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल मज़ीद इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने पेश करने हैं और उसके जवाब हासिल करेंगे। सबसे पहले दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। रब की एक रहमत भी नसीब हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। एक बार दुरूद पढ़िए, 10 रहमतें हासिल कीजिए। बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जानिब। कैसे मुफ्ती साहब, खैरियत से?
अल्हम्दुलिल्लाह,
माशाल्लाह। लास्ट एपिसोड में जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक ही एपिसोड हो पाएगा, लेकिन टॉपिक दिलचस्प भी है, वास्ट भी है, डाइवर्सिटी भी है, तो कुछ सवालात को आज के लिए हमने बाकी रखा था। मुफ्ती साहब, लास्ट एपिसोड के आखिर में एक सवाल किया गया था कि अच्छा और बुरा मालदार कैसे हो सकता है और इसकी हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, इसकी अलामतें वगैरह क्या हो सकती हैं। अब जाहिर है कि माल तो सबने कमाना है और मालदार बनने की, ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश बहुत सों के अंदर मौजूद रहती है, तो कुछ ये टिप्स भी अगर मिल जाएं कि अगर वाकई कोई मालदार है या मालदार बनना चाहता है तो उसको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो अच्छा मालदार कहलाए अल्लाह के नज़दीक, शरीयत के नज़दीक, इसके बारे में कुछ रहनुमाई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माल के हवाले से आपने बजा फरमाया कि तकरीबन हर बंदा माल कमाना चाहता है, और फिर उसमें एक बड़ी तादाद है कि जो बहुत माल कमाना चाहती है और मालदार बनना चाहती है। अब यह है कि मालदार बनने के अंदर शरीयत और अक्ल का तकाज़ा ये है कि आदमी अच्छा मालदार बने।
सही।
ना ये हो कि मालदार होने के बाद खुदा की नज़र में नापसंदीदा हो जाए, या मालदार होने के बाद वो लोगों की नज़र में नापसंदीदा हो जाए। तो लिहाजा ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि खुदा की बारगाह में भी वो अच्छा रहे और लोगों की नज़र में भी वो अच्छा रहे। अच्छा, उसके लिए उसूल वही है जो ज़िंदगी में हर किसी भी बड़े काम के लिए उसूल है, कि उसके चंद मरहले होते हैं जब आप किसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप उस मकसद के हुसूल की नीयत करते हैं, और नीयत से मुराद है आपका पुख्ता इरादा, आपका पक्का इरादा, आपका अज़्म मुसम्मम कि मुझे यही करना है। तो सबसे पहले तो एक अज़्म होता है, एक इरादा होता है। दूसरे नंबर पे इरादे के बाद फिर उसकी प्लानिंग होती है, आदमी उसके बारे में एक मंसूबा बनाता है, एक तरीक़ा कारवज़ा करता है। तीसरे नंबर पे फिर वो जो तरीक़ा कार बनाता है उस पर अमल करता है। फिर अमल करने के साथ एक और अहम चीज़ होती है कि वक्तन फवक्तन वो अपना एहतिसाब करता है, वो अपने आप को चेक करता रहता है कि जो मैंने प्लान किया था, जो मैंने नीयत की थी, मेरा अमल उसके मुताबिक चल रहा है या नहीं, और जो मकसद मैं हासिल करना चाहता था वो मकसद मुझे हासिल हो रहा है या नहीं। ये तकरीबन वो चीज़ है कि जो दुनिया जहान के हर बड़े काम के लिए बड़ी बुनियादी सी चीज़ है। अब बात यह है कि एक शख्स अच्छा मालदार बनना चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे मालदार की कोई डेफिनेशन होगी, जो डेफिनेशन होगी उसी को पेशे नज़र रख के वो अगले मराहिल को तय करेगा।
सही।
हमने जो अच्छे और बुरे मालदार का फ़र्क बयान किया था उसमें جو چیزیں تھیں اس کی ایک باقاعدہ ایک پوری فہرست بنتی ہے کہ اچھا مالدار وہ ہے کہ جس کے کمانے کا طریقہ حلال ہو، جس کے استعمال کرنے کا طریقہ حلال ہو، یہ ہے اس کا شرعی اعتبار سے، مال کے حقوق ادا کرے، یہ شرعی اعتبار سے ہو گیا، اور عقلی اعتبار سے یہ تھا کہ اس مال کے حصول میں مال سے زیادہ قیمتی شے کو قربان نہ کرے، اپنی صحت قربان نہ کر دے، اپنی فیملی قربان نہ کر دے، اپنے رشتے قربان نہ کر دے، یا اور جو بھی چیز ہو سکتی ہے اسے قربان نہ کرے۔ تو اچھے مالدار کی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ڈیفینیشن انہی الفاظ کے اندر اندر بنتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بندہ مال کما رہا ہے یا مال کمانا چاہتا ہے، وہ ایک مرتبہ یہ پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے وہ مالدار نہیں بننا کہ جو مالدار خدا کی نظروں میں، خدا کی بارگاہ میں مبغوض ہو جائے، ناپسندیدہ ہو جائے، غضب کا مستحق ہو جائے، نہ مجھے ایسا مالدار بننا ہے کہ جس سے لوگ نفرت کریں۔ تو اب پہلے تو جب یہ ارادہ پختہ کر لے گا تو اس کے عمل کا بہت زیادہ دار و مدار تو اس کے اس ارادے پر ہی ہوگا۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیں تو بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی عہدہ کو منصب سنبھالتا ہے تو اسے ایک حلف لیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے یا کسی ملک کا وزیر بنتا ہے یا کسی کورٹ کا جج بنتا ہے تو ایک حلف نامہ باقاعدہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا وہ حلف نامہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ اپنی اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنے کا ایک پختہ ارادہ ہوتا ہے جسے حلف کے ساتھ وہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھاؤں گا، میں اپنے منصب کا غلط استعمال نہیں کروں گا، اور پھر اس کے جو بھی متعلقات ہیں۔ تو اب جیسے ایک صاحب منصب ہے، ایک کسی بڑی پوسٹ کے اوپر فائز آدمی ہے، اگر وہ پہلے سے یہ طے کر لیتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میرے ذریعے بہت سے لوگوں کی تعیناتی ہونی ہے، ان کو نوکری ملنی ہے، جابز ملنی ہے، تو میں کبھی کسی کی غلط سفارش کو قبول نہیں کروں گا،
صحیح،
میں رشوت کی بنیاد پر کسی کو نوکری نہیں دوں گا، بذات خود جس میں کام کے لیے مقرر کیا گیا ہوں اسے پوری دیانتداری سے ادا کروں گا، اور میں کسی کام کی رشوت نہیں لوں گا۔ تو جب وہ شروع کے اندر اپنے آپ کو اس طریقے سے ایک اپنی ذہن سازی کر لیتا ہے تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہی معاملہ جو ہے وہ مال کے حوالے سے ہے کہ اچھا مالدار بننے کے لیے پہلے وہ اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر لے۔ جب آدمی کمٹمنٹ کر لیتا ہے تو بہت مرتبہ پھر اسے پورا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے پلاننگ کا، جو میں نے ارادہ کیا ہے اب اس ارادے کی تکمیل اور اسے پورا کرنے کی پلاننگ کیا ہے۔ تو پلاننگ کے لیے کیا ہوگا کہ وہ اپنا وہ پورا ایک طریقہ کار لکھ لے گا۔ اچھا اب چونکہ ہم مالدار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوگا کہ اچھے مالدار کی خصوصیات کیا ہیں اور برے مالدار کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، صفات کیا ہوتی ہیں، ان دونوں کو لکھ لے اور ان کو اپنے پیش نظر رکھے کہ یہ والی خصوصیات مجھے اپنانی ہے اور ان والی چیزوں سے بچنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک مزید چیز ہوتی ہے کہ کیسے ان خوبیوں کو اپنانا ہے اور کیسے ان باتوں سے بچنا ہے۔
صحیح،
اچھی خوبیاں اپنانے کے اعتبار سے کچھ کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، لہذا اس کے لیے علماء سے رہنمائی لینا، اس کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس کے لیے وہاں پر جانا کہ جہاں سے اسے اچھا مائنڈ سیٹ مل سکے، اور اپنے مال کے حوالے سے شرعاً اسے جتنا محتاط ہونا چاہیے وہ اتنا محتاط ہو سکے۔ تو لہذا اس کے لیے تو جو شرعی علم ہے اور جو علماء ہیں اور جو صاحب تقوی لوگ ہیں یہ ان کی صحبت اختیار کرے گا، دنیاوی اعتبار سے خود بھی غور کرے گا اور ان لوگوں پر بھی غور کرے گا کہ جنہوں نے مال بھی کمایا لیکن اس کے ساتھ وہ دنیا والوں کی نظر میں معزز اور معتبر بھی رہے اور لوگوں کی نفرت اور ناپسندیدگی کا شکار نہیں ہوئے۔ تو لہذا ان چیزوں کو ایک تو لکھ لے اور دوسرا اس کو کیسے حاصل کرنا اس کو لکھ لے۔
صحیح،
تیسرے نمبر پہ عمل درآمد۔ تو عمل تو دنیا میں ہمیشہ بندے کو خود ہی کرنا پڑتا ہے، لکھ کے تو دوسرا بھی دے دے گا لیکن عمل خود ہی کرنا پڑے گا، تو اب وہ عمل کرنا بھی شروع کریں۔ پھر ہے وقتاً فوقتاً اس کا احتساب کرنا کہ اپنے لیے ایک ٹائم پیریڈ مقرر کر لے کہ مثال کے طور پہ ہر مہینے، ہر 3 مہینے بعد، ہر 6 مہینے بعد میں نے اپنے آپ کو یہ دیکھنا بھی ہے کہ وہ جو کمٹمنٹ تھی میری، میں اس کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہوں۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مالی معاملات میں ہمیشہ ہر بندہ اس کے آڈٹ کا ایک خاص اس نے ڈیوریشن طے کیا ہوتا ہے۔ مثلاً منتھلی وہ اپنا چیک کرتا ہے، جیسے منتھلی جو ہے نا وہ ایک تقریباً حساب کتاب ہوتا ہے نا کہ میں کتنا کمایا اور کتنا اڑایا اور کتنا گوایا، تو یہ وہ لکھتا ہے۔ اچھا سہ ماہی بھی ہوتا ہے، 6 ماہی بھی ہوتا ہے، سالانہ بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے اپنے مالی معاملات کو وہ ماہانہ یا 3 مہینے پر یا 6 مہینے پر یا سال پر دیکھتا ہے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ وہ جو اس کا ایک دوسرا عزم ہے، اس کی ایک دوسری نیت ہے، اسے جوڑ دے،
اخلاقی پہلو جو
اس کا جو اخلاقی پہلو ہے اسے جوڑ دے، اور اسے جوڑے اس طریقے سے کہ وہ اس کے لیے کمپلسری ہو جائے،
صحیح،
وہ لازمی ہو جائے۔ مثلاً اگر کوئی سہ ماہی بنیادوں پر اس کو جوڑتا ہے کہ بھی میں ہر 3 مہینے بعد اپنا احتساب کروں گا، تو یہ طے کر لے کہ جب تک میں اپنا اخلاقی احتساب نہیں کر لوں گا تب تک میں اپنا مالی حساب نہیں کروں گا۔
اللہ
اور مالی تو کرنا ہی کرنا،
صحیح،
ٹھیک ہے، تو مالی جب کرنا ہی کرنا ہے تو اخلاقی اس کے ساتھ جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ کنڈیشن کے طور پہ اس نے رکھ دیا، تو اب وہ اپنا اخلاقی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ بھی کرتا رہے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، پہلے نمبر پر اس کی نیت کرنا ہے، ارادہ بنانا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کے مطابق پلاننگ کرنا ہے، تیسرا اس پہ عمل کرنا ہے، اور چوتھا پھر اپنا احتساب کرتے رہنا ہے۔ جو بندہ اس پورے پروسیجر سے گزرتا رہے گا اور اس طریقہ کار پہ عمل کرے گا تو بہت امید ہے کہ وہ اچھا مالدار ہی بنے گا، برا مالدار نہیں۔
ماشاءاللہ، بہت خوب مفتی صاحب آپ نے بڑی ہی جامع انداز میں گفتگو فرمائی، اور یہ یوں سمجھیے کہ ایک ہمارے لیے ایک طریقہ کار ہے، جو بھی کرنا چاہے اس میں چھوٹا مالدار بھی کر سکتا ہے، بڑا مالدار بھی کر سکتا ہے، کیونکہ خوبیاں اور خامیاں دونوں طرح کی کیٹیگری کے اندر ممکن ہو سکتی ہیں۔ تو آپ جو بھی ہیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے بہت زبردست ہوگا۔ جو یہ پہلو ہے، بہت سو کو ہو سکتا ہے اس طرف توجہ جا رہی ہو کہ مال تو کما لیا لیکن لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بن گیا، اور ایسی مثالیں آپ کے آس پاس نظر آئیں گی۔ اب وہ کیا ایسی برائیاں ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں؟ اگر وہی برائیاں میرے اندر ہوں گی تو میرے بارے میں بھی لوگوں کی وہی رائے ہوگی۔ تو شرعی حوالے سے، عقلی حوالے سے، دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ مفتی صاحب، عموماً یہ گفتگو رہتی ہے یا لوگوں کا پرسپشن کہہ لیں کہ مالدار تو ہیں لیکن مالدار فی زمانہ خرچ نہیں کرتے، اور زیادہ تر مالداروں کے بارے میں یہی ایک غالب رائے لوگوں سے سنی جاتی ہے، کہی جاتی ہے۔ اب اسلاف کے اندر تو اس طرح کی مثالیں ہیں کہ سارا ہی مال خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں لٹا دیا، یا مالدار تھے اور کوئی دینی منصب ملا تو لائف کے اندر ایسی چینجنگ لے کر آئے کہ بالکل 180 ڈگری جو ہے وہ تبدیلی آ گئی، یا اور اس طرح کی مثالیں تو کتابوں میں، اسلاف میں تو ملتی ہیں، لیکن ایک نیچر ہے کہ بندہ جب اپنے زمانے کی اس طرح کی ایگزامپلس کو دیکھتا ہے تو وہ انسپریشن کا ایک اور ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔ تو پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی آبزرویشن میں کیا فی زمانہ بھی اس طرح کی یادگار اسلاف پرسنالٹیز موجود ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، دین پر خرچ کرنے کے حوالے سے، یا جہاں بھی جائز طریقہ ہے اتنی زبردست طریقے سے خرچ کرنے والے لوگ موجود ہیں؟
دیکھیے، یہ جو پرسیپشن ہے نا کہ آج کے زمانے میں لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں، مالدار لوگ کم خرچ کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس پورا ڈیٹا نہیں ہوتا چیزوں کا۔
اچھا،
اور آپ نے جب بھی کوئی یوں کہہ لے کہ جنرل سٹیٹمنٹ دینی ہے، جیسے آپ کہیں کہ آپ نے بہت ایک واسٹ لیول کی سٹیٹمنٹ دینی ہے، تو اس کے لیے جب تک آپ کے پاس اس کا ڈیٹا نہ ہو تب تک آپ اس کے بارے میں کمنٹس کریں گے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شہر میں رہتا ہے اور وہاں کے لوگ خرچ نہیں کرتے، وہ کہتا ہے ساری دنیا کنجوس ہے۔
ایسے
ایک آدمی کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہے جو بے تحاشا خرچ کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا بڑی سخی ہے۔ تو اب لازمی بات ہے کہ محدود آبزرویشن، لمیٹڈ آبزرویشن کے ساتھ اگر کوئی بندہ کوئی خیال، کسی خیال کا اظہار کرے گا تو وہ ویلڈ قرار دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے، زندگی میں معلومات بندے کی بدلتی رہتی ہیں، کبھی اس کی انفارمیشن کچھ ہوتی ہے، کبھی اس کی انفارمیشن کچھ ہوتی ہے۔ جیسے یہی صورت ہو سکتی ہے کہ پہلے وہ کسی ایسے شہر میں تھا جہاں والے خرچ نہیں کرتے تھے، پھر وہ کسی ایسے شہر میں آ گیا جہاں والے بہت خرچ کرتے ہیں، تو پہلے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا، بعد میں کچھ اور کہہ رہا ہوگا۔ اس کی بڑی زندہ مثال یہ ہے کہ یہاں کراچی کے اندر میں برسوں سے دیکھتا ہوں بڑے بڑے مالدار ہیں اور بڑا بڑا مال خرچ کرتے ہیں، کروڑوں کروڑ روپیہ وہ بڑی آسانی سے خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑی آسانی سے خرچ کر دیتے ہیں، یا کسی بھی اچھے مقصد کے لیے، لوگوں کے بھلے کے لیے، انسانیت کے نام پر وہ بہت خرچ کر دیتے ہیں، بڑے بڑے پلازے بنا دیتے ہیں، بلڈنگز بنا دیتے ہیں۔ میں پرسنلی میں یعنی کہ ناموں کے ساتھ افراد کو جانتا ہوں کہ ایک ایک فرد نے اتنی اماؤنٹ دے دی کہ جتنی اماؤنٹ اگر اوپنلی بتائی جائے تو لوگ یقین کرنے کے بھی تیار نہ ہو کہ اتنے پیسے دے دیے، 30-30 کروڑ روپے تک کی جو ہے نا وہ دے دیا کہ ٹھیک ہے، یہ جو پورا پلازا، یہ جو پوری بلڈنگ ہے یہ میری طرف سے۔ اچھا مسجدیں بناتے ہیں، ایک ہی بندہ پوری مسجد بنا دیتا ہے، مدرسے بناتے ہیں، ایک ہی بندہ پوری مسجد بنا دیتا ہے۔ دنیا میں ایک جگہ پر ایک مسجد ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب وہ بنی تھی اس وقت پاکستانی روپے کے اعتبار سے اس پہ تقریباً 2 ارب روپے خرچہ آیا تھا مسجد پہ،
2 ارب روپے
آج کے اعتبار سے شاید 5 ارب روپے بن جائیں۔ وہ ایک بندے نے بنائی تھی، صرف ایک بندے، اور وہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ دنیا کے نامی گرامی پیسے والوں میں سے، لیکن ایسے لوگ ہیں۔ اور ابھی بھی کتنی مسجدیں ہیں کہ جو ایک ہی آدمی بنا دیتا ہے، زمین سے لے کر جہاں تک وہ مسجد پہنچتی ہے وہ پوری مسجد ایک آدمی نے بنائی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر کیا اماؤنٹ لگی ہوتی ہے، آدمی دنگ رہ جائے۔ اچھا اسی طرح یتیم خانے ہیں، ایک آدمی اپنے ذاتی جیب سے یتیم خانہ بنا دیتا ہے، 20-20 کروڑ کا یتیم خانہ بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور کئی اسکول ہیں، اچھا اسی طرح کئی ہاسپٹلس ہیں، ایک تو ہے نا کہ چندہ کر کے ہاسپٹل بنایا جائے، ایک اپنی جیب سے ہاسپٹل بنا دیا جائے، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادیں جو ہیں اس کے اوپر خرچ کر دی۔ تو دنیا میں بے حد و حساب خرچ کرنے والے موجود ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، غیر مسلموں میں بھی ہیں، دونوں جو ہے وہ دونوں جگہ پر اس طرح کے خرچ کرنے والے موجود ہیں۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت خرچ کرنے والے ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کی بھی کمی نہیں ہے، کہ جو لازم ہے ان پہ خرچ کرنا وہ بھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہے۔ اب زکوٰۃ کی اماؤنٹ ہوتا یہ ہے کہ جس بندے کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 2.5 لاکھ روپے، یہ تو دے دیتا ہے، لیکن جس کے پاس ہوتا ہے 1 ارب روپیہ اور زکوٰۃ بنتی ہے 2.5 کروڑ، وہ پھر اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے کوئی اور
1 کروڑ
یہ کہاں سے دو۔ اچھا جس کے پاس ہے 40 ارب روپے، 40 ارب کے اوپر 1 ارب روپے زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب 40 ارب والے ہمارے یہاں کم نہیں ہے، بہت بہت بڑی تعداد ہے، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں نا 1 ارب روپیہ دے دوں میں
اور ہر سال،
اور ہر سال دینا ہے، تو اس کی ہمت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر لوگ اپنی زکوٰۃ ہی پوری دینا شروع کر دیں، اور وہاں دینا شروع کر دیں جہاں دینی چاہیے شرعی اعتبار سے جو حکم ہے، تو شاید پاکستان میں غریب کوئی نہ بچے،
ایسا ہی
ہر بندے کی ضرورتیں بآسانی پوری ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے لوگ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ والی چیز بھی موجود ہے۔ اب رہی دوسری بات کہ سارے کا سارا مال ہی خرچ کر دینا، تو سلف صالحین کے اندر بھی جو اس کی مثالیں ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ہزاروں میں ہیں، وہ مثالیں بھی درجنوں میں ہیں، اور بہت زیادہ کریں گے تو آپ 85 میں کر لیں گے آپ۔ تو وہ مثالیں ریئر مثالیں ہی ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کی مثالیں آج کے زمانے کے اندر بھی ملتی ہیں کہ لوگوں کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور اس میں بھی میں نے واقعات بہت سارے پڑھے ہیں، جیسے ایون کہ 1 ارب روپے تک کا تو میں نے واقعات ایک نہیں کئی ایک پڑھے ہیں، کبھی 1 ارب روپے کا مالک ہے اور اس نے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ خرچ کر دیا کسی بھی ویلفیئر کے کام میں، کسی بھی اس طرح کے فلاحی کام کے اندر، اور خود اس نے بالکل سادہ زندگی جو ہے وہ اختیار کر لی۔ تو اس طرح کی مثالیں آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں، اور وہ بھی اتنی ہی ہیں جتنی پچھلے زمانے میں تھیں۔ تو لہٰذا آج بھی اس کی مثالیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہیں۔ باقی یہ ہے کہ چھوٹے لیول پر تو ایک سے بڑھ کے ایک مثال مل جاتی ہے۔ دعوت اسلامی پر خرچ کرنے والے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، یہ ٹیلی تھون ہوتا ہے تو آپ کے سامنے مثالیں آتی ہیں کہ کسی کے پاس جو ہے اس کی جمع پونجی جو ہے اس نے کسی مقصد کے لیے 10,000-15,000 روپے جمع کیے اور اضافی اس کے بعد وہی ہے جس سے وہ اپنا کھانا کھائے گا
جی،
لیکن وہ اسی اماؤنٹ کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ سونے کی بالیاں، ٹاپس اور کنگن اور جیولری کی دیگر چیزیں جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے والی کتنی اسلامی بہنیں مل جاتی ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ جذبہ اور وہ ایمانی ذوق اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو ہمت ہے تو وہ آج بھی بہت بڑی تعداد کے اندر نظر آتی ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے نا وہاں پر یوں کہہ لیں کہ اس گہرائی کے اندر بہت بڑے خزانے ہوتے ہیں، جذبے کے، ہمت کے، حوصلے کے، جنت کی طلب کے، خدا کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے۔ یہ سب بہترین اوصاف جو ہے یہ جہاں ایمان ہوگا وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو لہذا آج کے زمانے میں بھی اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں۔
ماشاءاللہ، بہت خوب مفتی صاحب، اور اس پازیٹیویٹی سے ہمارا بھی ذہن بنتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ ہے تو میں اور آپ غور کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ کیا میں ان لوگوں میں ہوں کہ جو کثرت سے خرچ کرنے والے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کیفیت پر، اللہ کی اس عطا پر اور توفیق پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس میں مزید اضافے کے لیے، استقامت کے لیے دعا کریں۔ اور اگر اس کیٹیگری میں ہیں کہ جن کو خرچ جتنا کرنا چاہیے عمومی اعتبار سے، شرعی اور عقلی اعتبار سے، اور میں نہیں کر رہا، تو پھر توفیق الہی بھی مانگیں، اسباب بھی اختیار کریں، کوشش بھی کریں اور ایسوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی سخی کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے نا، آپ کے فرینڈ سرکل کے اندر یا قریبی لوگوں میں جو خرچ کرنے والے، آپ یقین کریں آپ خود بخود خرچ کرنے والے بن جائیں گے۔ تو کسی سخی کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، غنی کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، خرچ کرنے والے کے ساتھ صحبت اختیار کریں، پھر دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ مال نکالنا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، کافی اس پر کلام ہوا، کافی بات چیت ہوئی، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ساری ڈائیورس چیزیں ہیں اور بہت سارا تنوع ہے، بہت سارا اس کے اندر کلام کیا جاتا ہے۔ ایک عام فہم الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ ایک شخص کو کتنا مالدار ہونا چاہیے، واٹ از دا لیول یا اسٹینڈرڈ یا ایک آئیڈیل سچویشن کہیں، ظاہر ہے کہ افراد کے فرق سے فرق ہوگا، لیکن ڈیفینیشن کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے کہ نہ میں ایکسٹریم کی طرف جا رہا ہوں اور نہ ہی میں بالکل کنجوسی کی طرف جا رہا ہوں، تو آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے، اس میں ایک انسان کو کتنا مالدار ہونا چاہیے،
جی،
اس میں اگر آپ 1,000 افراد سے پوچھیں
جی
تو شاید 1,000 افراد کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہوگا۔
بالکل، ہو سکتا ہے۔
اچھا، لیکن وہ مختلف کتنا ہوگا؟ وہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہے گا کہ بس گزارے کے قابل ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہوگا کہ ہر بندے کی نظر میں جو سب سے مالدار آدمی ہے وہ کہے گا اتنا ہونا چاہیے۔
صحیح۔
تو یوں کہہ لیں کہ مال زیادہ سے زیادہ ہونے ہی کی خواہش کا اظہار ہوگا۔
صحیح۔
بات یہ ہے مال کتنا ہونا چاہیے، یہ ایک چیز ہے، اور مال کی طلب کتنی ہونی چاہیے یہ دوسری چیز ہے۔
اچھا، واہ،
ٹھیک ہے۔ مال جتنا مرضی ہو جائے، لاکھ ہو جائے، کروڑ ہو جائے، ارب ہو جائے، کھرب ہو جائے، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے۔
اچھا،
ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کی طلب کا۔
اللہ اللہ۔
کیونکہ طلب کا معاملہ یہ ہے کہ سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تو تیسری کی تمنا ہوگی، لہذا طلب کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے طلب، سب سے پہلے طلب کنٹرول میں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ اس کے بعد ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود مال کے اعتبار سے یوں کہہ لیں کہ بندے کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جو اکثریت کے اعتبار سے، میں جواب دے رہا ہوں کیونکہ اسپیسیفک افراد کے اعتبار سے حکم مختلف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صوفی صفا بالکل اگر سوال کرے تو اسے کہا جائے گا کہ کوتے لا یا موتی ہو، یعنی کہ اتنا ہو جس سے اس کی زندگی باقی رہے، فوت نہ ہو جائے وہ، ٹھیک ہے نا، اس کو تو اس طرح کی بات کہی جائے گی۔ لیکن لازمی بات ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں اکثریت کے اعتبار سے کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ مال اتنا ہونا چاہیے کہ جو اس کے دین کو نقصان نہ پہنچائے، اور دنیا میں مشغولیت اتنی ہونی چاہیے کہ جو اس کی آخرت کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور آخرت کے کاموں میں مشغولیت اتنی ہونی چاہیے کہ جو اس کی دنیا کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ہے راہ اعتدال. اور یہ راہ اعتدال وہی ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ کچھ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہمارا ارادہ ہے کہ پوری زندگی راتوں کو جاگ کر عبادت کریں اور دن میں ہم ہمیشہ روزہ رکھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پہ حق ہے, تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے. مراد یہ کہ وہ طریقہ اختیار کرو کہ جس میں تمہارے نفس کو آرام بھی ملے, تمہارے اہل خانہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور اس کے ساتھ عبادت بھی ہوتی رہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال بھی بیان فرمائی کہ دیکھو میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی, نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور اسی طریقے سے میں رات کو جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں لیکن رات کو سوتا بھی ہوں, اور میں نے نکاح بھی کیے. تو یہ والا زندگی کا جو ایک حصہ ہے یہ والا بھی ساتھ ہی چل رہا ہے. تو یہ ہے اعتدال. اچھا, اب کیونکہ مال کی کثرت اکثر و بیشتر غفلت میں ڈال دیتی ہے, اس لیے مال پر بطور خاص ذرا قدغن لگایا جاتا ہے کہ یار زیادہ مال زیادہ وبال, زیادہ مال زیادہ سوال, زیادہ مال زیادہ غفلت. تو وہ اس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ بات کی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں جنہوں نے آپ کی زیارت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں تجارت کرتے, خرید و فروخت کرتے یا خریدتے تو ایسا لگتا کہ ان سے بڑا تاجر کوئی نہیں.
اچھا, واہ,
تجارت کی ایسی ایکسپرٹی,
سبحان اللہ,
ایسی مہارت. اور جب ان کو نماز پڑھتے دیکھتے تو دیکھنے والا کہتا ہے ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں.
واہ,
ایسے خوشی و خضوع سے نماز پڑھتے. ان کے بارے میں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ایسے نماز میں کھڑے ہوتے کہ جیسے ایک درخت کا تنا جو ہے وہ زمین پہ کھڑا کر دیا گیا, تنا ہلتا ہی نہیں.
کیا بات,
وہ اتنی توجہ سے نماز پڑھتے تھے. تو یہ کیا ہے کہ آپ عبادت کی طرف آئیں تو عبادت کے وقت میں عبادت کامل درجے کی کریں, اور جب آپ کمانے کی طرف آئیں تو بہترین انداز میں کمائیں, جتنا بھی کما لیں. ایسی کوئی روایت آج تک میری نظر سے نہیں گزری کہ جس میں یہ ہوا ہو کہ جب کسی شخص نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد اس نے اپنا جو حلال کاروبار تھا وہ چھوڑ دیا یا حلال کاروبار کم کر دیا. حرام تو چھوڑے گا, وہ تو حکم خدا ہے, حکم شریعت ہے, لیکن آپ صحابہ کرام کو دیکھیں, جو کاروبار ان کا پہلے چلتا آ رہا تھا بعد میں بھی ہوئی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے, پہلے بھی تاجر تھے بعد میں بھی تاجر تھے. حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پہلے بھی تاجر تھے بعد میں بھی تاجر تھے, بلکہ بعد میں ان کی تجارت میں اضافہ ہوا, کمی نہیں ہوئی.
سبحان اللہ,
اسی طرح کی آپ کو سینکڑوں مثالیں اور مل جائیں گی. تو یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ کمائی کے اندر اس طرح کی کوئی شرطیں نہیں ہیں, اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, دار و مدار نیت پر ہے, استعمال پہ ہے. تو اب کتنا کمانا چاہیے, جتنی آپ کی نیت ہے, یعنی جتنی آپ کی اچھی نیت ہے. ایک آدمی اپنے خاندان کے اندر مثال کے طور پہ ایک معزز اور بڑا شمار کیا جاتا ہے, اور اس کے خاندان کے بقیہ افراد بڑے غریب ہیں. وہ آدمی اس لیے زیادہ کماتا ہے, اس لیے زیادہ کماتا ہے کہ اپنے خاندان کے جو غربت کے مسائل ہیں وہ ان کو حل کر سکے, شادی بیاہ کے معاملات جو ہے وہ اچھے طریقے سے نمٹا سکے. جس کے گھر کے اندر تعلیم کے لیے پیسے کی کمی ہے, خوراک کے لیے پیسے کی کمی ہے, وہ ان کو مہیا کر سکے. تو اب یہ جو کمانا ہے, یہ کمانا محض کمانا نہیں ہے, اعلیٰ درجے کی عبادت. ایک بندہ اس لیے کماتا ہے کہ اگر اس کی آمدنی زیادہ ہوگی وہ زیادہ مسجدیں بنائے گا, زیادہ مدرسے بنائے گا, زیادہ علماء تیار کرے گا, زیادہ کتابیں تقسیم کرے گا, زیادہ راہ خدا میں خرچ کرے گا, زیادہ یتیموں کی پرورش کرے گا. اب اس کی جتنی نیتیں بڑھتی جائیں اس کا مال کمانا اتنا ہی اچھا ہے, جبکہ وہ بعد میں واقعتا اس طرح کرے بھی. میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. ایک صاحب ہے میرے, دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, تو وہ مجھے ہر سال تقریباً بتاتے, مفتی صاحب الحمدللہ اب اس سال نہ میرے کاروبار میں اتنا اضافہ ہو گیا. تو میں ان کو کہتا ہوں یار کیا اتنے میں لگے ہوئے ہو؟ یار مفتی صاحب میں اس لیے زیادہ کماتا ہوں کہ میری زکوٰۃ زیادہ بنے, تو میں زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ فرض کے طور پہ ادا کروں تو مجھے ثواب زیادہ ملے, اور اس کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا میں وہ بھی کروں اور وہ الحمدللہ کرتے بھی, تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں دعوت اسلامی کے, وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں وہ. تو اب دیکھیں کہ کمائی کے اعتبار سے یہ چیز ہے. ایک اور چیز میں عرض کرتا ہوں, کیونکہ لوگ اس میں اعتدال میں رہتے نہیں ہیں. جس آدمی کا ماہانہ خرچہ ہے 70,000 روپے, وہ کہتا ہے یار 1,00,000 روپیہ کما لینا چاہیے. اچھا 1,00,000 روپیہ اس کی جب آمدنی ہو جاتی ہے نا, تو پہلے تو وہ اپنے خرچے 70 سے 1,00,000 کر لیتا ہے, پھر کہتا ہے یار 40,000 تو ابھی بھی کم ہے, 1,40,000 ہونا چاہیے. 1,40,000 پہ پہنچتا ہے تو پھر اپنے خرچے بھی 1,40,000 کر لیتا ہے, پھر کہتا نہیں 40,000 ابھی بھی کم ہے. تو اس طریقے سے نمبر ایک تو کبھی وہ مطمئن نہیں ہو پاتا, نمبر دو اس کی دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی. ہونا یہ چاہیے انسان کو اپنے مناسب اچھے خرچے کا ایک حساب کرنا چاہیے کہ میرا خرچہ اس سال اتنا ہونا چاہیے, اگلے سال مہنگائی وغیرہ کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خرچہ یہاں تک پہنچ جانا چاہیے, فلاں وقت میں فلاں جگہ تک پہنچ جانا چاہیے. اگر میں نے لیونگ سٹینڈرڈ اپنا اپ کرنا ہے تو اس مرتبہ میرا لیونگ سٹینڈرڈ یہ ہو, اگلے سال یہ ہو, اس سے اگلے سال یہ ہو. یہ اس طرح کے اپنے پلاننگ جو بھی اس نے کرنی ہے وہ کر لیں. اس کے بعد اب جو اپنی آمدنی ہے اس کے بارے میں ہمیشہ یہ کوشش رکھے, یعنی آئیڈیل جو میں نے آج تک مشاہدہ کیا ہے یا سوچا ہے میں نے خاص طور پہ, وہ یہ ہے کہ اپنی آمدنی اسے ڈبل کرے.
صحیح,
جب آدمی بالکل برابر برابر چل رہا ہوتا ہے نا, تو زندگی میں ہونی انہونی بہت کچھ ہوتا ہے, پھر آدمی آزمائش میں آ جاتا ہے. اگر اس کی آمدنی ڈبل ہوگی, اسے ضرورت ہے 50,000 کی, کماتا ہے 1,00,000 روپے, اس کے 50,000 سیونگ میں گئے, یہ جو 50,000 روپے نا, یہ اس کے توکل کو بڑا مضبوط کریں گے, یہ اس کی زندگی کی جو ایکسٹرا حاجتیں ہیں یہ ان میں کام آئیں گے, اسے کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا یہ وہاں پر اسے کام آئیں گے, اسے اپنے ماہانہ خرچوں کے علاوہ اور جو زندگی کے بہت سے خرچے ہیں یہ اس کے اندر کام آئیں گے. تو نارملی یوں کہہ لیں کہ جتنا انسان کا خرچہ ہو اس سے ڈبل اس کی آمدنی ہو, تو یہ یوں کہہ لیں کہ یہ بڑی ایک آئیڈیل سی صورت حال ہے, اور اس پر بندے کو قناعت کرنی چاہیے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ دل مطمئن ہو جائے, طلب اس کی پوری ہو جائے. اب کمائی اس سے بڑے 1,000 گنا زیادہ کر لیں, لیکن طلب اسی کے اوپر رہے, کیونکہ جو بندے کی ضرورت اور اس کی سیونگ کہ جو مستقبل کی کسی ضرورت کے لیے, اس سے جو اوپر کی اماؤنٹ ہے نا, آپ ہمیشہ یاد رکھیں وہ اماؤنٹ صرف گنتی ہوتی ہے. میرا خرچہ اگر 1,00,000 روپے ہے اور میں اگر 2,00,000 روپے کماتا ہوں اور میرے پاس آ گیا 1,00,000,000 روپیہ, تو وہ جو اوپر کے 98,00,000 روپے ہیں نا, اب وہ 98,00,000 سے وہ 98,00,000 بھی ہو جائیں, میری روٹی وہی رہے گی, میرا سالن وہی رہے گا, میرے کپڑے وہی رہیں گے, میرا سب کچھ وہی رہے گا, وہ اوپر کی گنتی ہے, گنتی میں جتنا مرضی خوش ہوتا رہا. لیکن جو ایکچوئل چاہیے وہ سب سے پہلے مجھے اپنی جو ضرورت ہے, اپنے جو ماہانہ اخراجات ہیں مناسب انداز میں وہ, اور اس کے بعد اتنی ہی اماؤنٹ اضافی, کیونکہ انسان کو عام طور پہ اتنی ہی اماؤنٹ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے جتنی وہ عام طور پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر اس اعتبار سے چلے تو یہ کافی ایک معتدل سا انداز بن جاتا ہے.
ماشاءاللہ بہت خوب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام اگر آپ بار بار سنیں اور اس کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں پہ نافذ کریں تو بہت سارے مسائل کا ہمارا حل ہو سکتا ہے. مفتی صاحب, آخری ایک کوشچن کرنا چاہوں گا. بیسیکلی دو اس کے پہلو ہیں. نمبر ون یہ ہے, عمومی طور پر جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ مالداروں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یار ان میں برائیاں زیادہ ہیں اور ان کے بارے میں غلط باتیں بھی کرتے ہیں, سوچ بھی رکھتے ہیں. تو پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایسی کوئی تقسیم ہم کر سکتے ہیں کہ برائیاں مالداروں میں زیادہ ہیں یا غریبوں میں زیادہ ہیں, یا غریبوں کا مالداروں کے بارے میں یہ نیگیٹو سوچنا کیسا؟ اور اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عمومی طور پر جو دنیاوی طبقے کے لوگ ہیں وہ کتنے ہی مالدار ہو جائیں تو عموماً لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ واہ کیا سکسیزفل پرسن ہے. لیکن یہ بیہیویئر مذہبی لوگوں کے حوالے سے مختلف دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی مذہبی آدمی اور مالدار ہے تو بعض اوقات تو بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں, یا پہلے مالدار نہیں تھا اب ہو گیا تو جو اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں نیگیٹو, تو اس پہلو کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دونوں کا اگر جواب ہو جائے.
بنیادی طور پہ یہ تین سوال ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ غریب یہ کہتے ہیں کہ امیروں میں برائیاں زیادہ ہیں,
ایسا ہے,
ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہو گیا کہ غریب جو ہے وہ امیروں کو ناپسند کرتے ہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ امیروں کو کچھ قبول کر بھی لیں तो मजहबी आदमी अगर ज्यादा मालदार हो गया और ज्यादा कमा लिया तो उसको नापसंद जरा ज्यादा करते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है कि बुराइयां अमीरों में ज्यादा हैं, ये गरीबों का कहना है या कुछ लोगों का कहना है, तो हकीकत में ऐसा नहीं है। मामला ये है कि हमारा मुआशरा तकरीबन इस तरह का है कि जिसमें कम बुराइयां हैं तो वो इस वजह से हैं कि उसे मौाक़े कम मिलते हैं, जिसमें ज़्यादा बुराइयां हैं इस वजह से ज़्यादा है कि उसे मौाक़े ज़्यादा मिलते हैं। वरना नॉर्मली हम यही देखते हैं, किसी ऑफिस में चले जाएं, उसमें जो सबसे छोटे दर्जे का कोई वहाँ पर काम करने वाला है वो अपने हिसाब से रिश्वत लेगा, और जो सबसे बड़े दफ्तर में बैठा हुआ है वो अपने हिसाब से रिश्वत लेगा। अब लाजमी बात है कि सबसे छोटे वाले को पता है कि भाई मुझे 500,000 रुपये मिलने हैं, तो वो लाख रुपए की डिमांड ही नहीं कर सकता।
सही।
और जो ऊपर वाला है वो कहता है कि भाई मैं लाख मांगूंगा तो मुझे लाख मिलेंगे, तो वो उसकी डिमांड करता है। तो लिहाजा ये मामला नहीं है। हमने तो आज तक देखा यही है कि जो निचले तबके का वो फर्द है वो अपना जितना वो जुल्म कर सकता है या जितना वो लूट मार कर सकता है वो उसके मुताबिक रिश्वत लेता है, जो बड़ा है वो उसके मुताबिक रिश्वत लेता है, और जो बचने वाले हैं वो भी दोनों जगह ही होते हैं। जो निचले वाला है वो कहता नहीं जी हराम नहीं खाऊंगा, और जो ऊपर वाला है वो भी बड़ा दयानतदार होता है, ये भी वाली सूरत हाल होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह कारोबार में आप देख लें, कारोबार में हम जब देखते हैं तो सबसे जो नीचे का तबका है, ये मिसाल के तौर पर बनता है ठेले वाला, छाबड़ी वाला। ठीक है, ठेले वाला छाबड़ी वाला हमारे यहाँ जितना धोखा देता है, मेरे ख्याल में ये फल खरीदने वाले, सब्जी खरीदने वाले और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें खरीदने वाले, हम सबको पता है कि वो क्या करते हैं। ठीक है ना, वो डंडी मारेगा ही मारेगा, कोई उनमें कोई 2-4 हज़ार में से अच्छे निकल आए तो निकल आए, वरना बददियानती, धोखा, मिलावट और फ्रॉड, ये वाली चीज़ें ये आम हैं। दूध कहाँ से सही मिलेगा, पूरे शहर में पता होता है कि इस शहर की 15,000 दुकानों में से वो जो फलां वाली दुकान है ना उसका दूध खालिस होता है, तो उस एक के अलावा जो बाकी हैं वो
सही।
तो क्या दूध बेचने वाला, क्या फल बेचने वाला, क्या सब्जी बेचने वाला, क्या मिर्च मसाले बेचने वाला। तो अब ये जितनी मिसालें हैं ये क्या है, ये तकरीबन वही गरीब तबका है और ये उसके मामलात हैं, और जो बड़े लेवल के लोग हैं अब वो उस लेवल पे तिजारत करने वाले हैं या किसी बड़े लेवल पे अफसर हैं या किसी मनसब पर हैं, ओहदे पर हैं, तो उनकी भी कहानियाँ जो है ना वो हमारे यहाँ बिल्कुल आम है, अखबारों में छपती हैं, वैसे भी आइडिया होता है, हमारे की तस्दीक तो नहीं कर सकते लेकिन बहरहाल कुछ धुआं होता है तो नीचे आग भी होती है, और ओवरऑल जो हमारा मुआशरा है तो उसके बारे में भी हमें पता है कि हमारे इस तरह की चीज़ें। तो लिहाजा गरीब अमीर का ये जो फ़र्क है ना कि गरीबों में बुराइयां ज़्यादा या अमीरों में, तो तकरीबन दोनों भाई बराबर बराबर ही जा रहे हैं, वो भी उसी अंदाज के अंदर है, वो भी उसी अंदाज के अंदर है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात कि गरीब जो है वो अमीर को नापसंदीदगी की नज़र से देखता है, उसमें एक बड़ा फैक्टर तो ये होता है कि अमीरों के हवाले से कहानियां बड़ी मशहूर होती हैं कि इन्होंने इस्तेहसाल किया, इन्होंने माल खा लिया, गरीब को हक नहीं दिया, तो इस तरह की कहानियां सुन के जो है वो फिर गरीबों के अंदर वो एक जो है वो नापसंदीदगी का जज्बा पैदा हो जाता है। दूसरे नंबर पर यह भी होता है कि बाद वक़्त अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो गरीब के दिल के अंदर जिसे कहते हैं ना आग लगा देता है, कि गरीब के पास दवाई के पैसे नहीं हैं और अमीर आदमी जो है ना वो अपने कुत्ते को भी जो है ना वो जो खिला पिला रहा है
वैक्सीन,
तो वो किसी और ही चीज़ होती है, तो उसका इतना फ़र्क होता है कि उसकी वजह से एक यूँ कह लें कि नफ़रत पैदा हो जाती है। तीसरे नंबर पर यह भी होता है कि हसद भी एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ, कि गरीब आदमी जो है वो खुद तो मेहनत करता नहीं है और अमीर आदमी जो अमीर बन गया उससे हसद कर रहा होता है, तो हसद वाला फैक्टर भी हमारे यहाँ कम नहीं है। चौथे नंबर पे वो जो दुनिया के अंदर बेचारे वो फिरते रहते हैं नारे मारते हुए कम्युनिज्म के, कि अमीर गरीब का फ़र्क मिटा दो, अच्छे बुरे का फ़र्क मिटा दो, जो बंदा जो है वो इंतहाई आला दर्जे का जहीन है वो भी और जो बिल्कुल निचले तबके का वो भी, दोनों को बराबर कर दो, तो वो जो इस तरह के नारे मारते हैं सोशलिज्म के और कम्युनिज्म के, तो वो भी इस तरह की चीज़ें करके लोगों के अंदर नफरत जो है वो पैदा करते, बल्कि उनका कारोबार ही नफरत का होता है, जो गरीब में नफरत पैदा करेंगे तो ही जो है ना वो उनकी भी कोई बात सुनेगा, तो एक ये वजह भी होती है। तो ज़्यादातर वजूहत यही होती हैं। अच्छा, बाकी रहा कि अब मजहबी आदमी अगर पैसे वाला हो गया तो ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि अगर एक गैर मजहबी हुलिये वाला आदमी वो पैसा कमाता है तो उसको इतना फील नहीं किया जाता, और मजहबी आदमी कमाता है तो उसको फील किया जाता है। वैसे तो ये भी होता है, अच्छी निगाह से भी देखा जाता है कि यार दीनदार आदमी और फिर भी माशाल्लाह इतना मालदार है। लेकिन ज़्यादातर चूंकि माल कमाने के अंदर हलाल और हराम की परवाह की नहीं जाती, और माल कमाने के अंदर जैसे हमारे माशरे के अतबार से रिश्वत देनी पड़ती है, गलत कुछ काम करने पड़ते हैं और कई गलत कार्यों का इरतिकाब करना पड़ता है, तो चूंकि ओवरऑल माल कमाने का जरिया हमारे यहाँ ये है, तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये बना हुआ। अब जब कोई मजहबी आदमी पैसा कमाता है तो वो समझते हैं कि प्रोसीजर तो वही है ना, ये भी तो उसी तरह रिश्वतें देता होगा, ये भी तो उसी तरह मजदूरों के हुकूक मारता होगा, ये भी तो उसी तरह गरीबों को पीसता होगा, ये भी तो उसी तरीके से करता होगा। तो वो जो बैकग्राउंड के अंदर, माइंड के अंदर, एक लाश और के अंदर बात बैठी हुई है, वो सारा फार्मूला अप्लाई कर देते हैं मजहबी आदमी पे भी। तो अब वो फिर मजहबी आदमी का पैसा कमाना ना वो ज्यादा दुखता है कि यार देखो मजहबी आदमी है, दाढ़ी रखी है, इमामा है, ये है, वो है, फिर भी ये इतने सारे गुनाहों के जरिए पैसा कमा रहा है। तो आमतौर पर वजह ये होती है। अच्छा, एक और जो दिलचस्प वजह है वो क्या है, वो है इल्म की कमी और मिजाज की खराबी। इल्म की कमी क्या है? इल्म की कमी ये है कि लोगों ने ये समझ रखा है कि जो नेक लोग होते हैं, सूफी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो ये बेचारे फकीर ही होते हैं, ये पुरानी फटी सी चादर पहन के फिरेंगे और इनके पास घर भी बस गिता पड़ता सा ही होगा और इनके पास ढंग की गाड़ी भी नहीं होगी। उनके जहन में कॉन्सेप्ट ये, क्योंकि लोगों ने जो चीज़ जैसे सुनी होती है उनके जहन में वही चीज़ पक्की हो जाती है। जैसे आप किसी के बारे में बोले ना कि फलां शख्स वली है, तो सबसे पहली बात लोगों के जहन में ये आती है, अच्छा फिर तो करामते दिखाता होगा, क्योंकि लोगों ने वली का लफ्ज़ सुनाई करामत के साथ। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि वली माँ फोकल फितरत चीज़ें दिखाए, माँ फोकल आदत चीज़ें दिखाए, तो ये नहीं होता। अच्छा, अब क्या है, अब लोगों ने वाक़यात पढ़े हुए कि जैसे हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला के पैबंद लगे हुए थे, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अनहो जो है वो इतनी सादगी थी, मिट्टी के ऊपर लेटे थे, अबू तुराब आपका नाम हो गया, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अनहो जो है उनकी बस इतनी सी तनख्वाह थी कि जिससे उनके घर का वो खर्चा चल सके, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रदी अल्लाह तआला जंगल में रहते थे। अच्छा, अब वो ये वाले वाकया, अच्छा फिर और बुजुर्गों के बारे में, कोई जंगल में रहता है, कोई पहाड़ में रहता है, कोई गार में रहता है, कोई किसी जना वो बड़ी वीरान सी जगह पे रहता है, किसी का घर इतना था खड़ा होता था तो वो पूरा खड़ा नहीं हुआ जाता था। अब वो ऐसे वाकया सुन सुन के जहन में बैठ गया कि भाई सच्चा नेक वही है जो ऐसी ही गुर्बत का शिकार हो या ऐसी ही गुर्बत में मुबतला हो। इसकी वजह से मिजाज भी बदल गया, यानी सोचने का अंदाज बदल गया। जबकि ये इल्म की कमी है और उस कम इल्मी पर बुनियाद रखे जाने वाले मिजाज की खराबी।
सही,
क्योंकि अगर सही तरीके से अगर इल्म होता तो ये भी पता होता कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने क्या था, ये भी पता होता हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला ने क्या था, ये भी पता होता हजरत तलहा और हजरत जुबैर के पास जो है ना वो कितने माल थे, ये भी पता होता हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हो जो है उन्होंने बसरा के अंदर अपना एक महल बनाया हुआ था। लेकिन वही है कि माल हलाल मुत्तकी आदमी के पास उतना ही अच्छा है, ये बल्कि ये हदीसों मुबारक के अल्फाज का खुलासा है कि कितना अच्छा है वो माल जो किसी अच्छे आदमी के पास, तो अच्छे आदमी के पास जो माल है वो बड़ा अच्छा है। तो लोगों के कॉन्सेप्ट चूंकि इस तरह के बने हुए, इसीलिए अब आज के जमाने में आप ये बोले ना कि फलां बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग की मुलाकात के लिए जाएं और वो वाकयतन मिस्कीन सूरत, मिस्कीन लिबास, एक आध पैबंद लगा हुआ, सर झुका हुआ, चादर मैली सी है, फटी हुई उसने जूते पहने हुए हैं, चप्पल पहनी हुई है, आप जिसको लेके जाएंगे ना वो कसम खा लेगा कि वल्ला बिल्ला तल्ला ये बुजुर्ग है। और आप किसी के यहाँ लेके जाएं और पता चले कि जनाब उसका तो ऐसा खूबसूरत आलीशान घर है और पता चला कि अभी उसका इंतजार करना पड़ेगा, बाहर खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के अंदर वो लैंड क्रूजर से आए और वो भी बदकिस्मती से ड्राइविंग भी खुद कर रहा हो,
सही,
तो उसकी बुजुर्गी पे उसी वक्त क्रॉस का निशान लगा दिया जाएगा कि जिसका घर ये है। अच्छा, लैंड क्रूजर में बैठना तो बर्दाश्त था कि चलो किसी की होगी, लेकिन ये जालिम तो ड्राइविंग भी खुद कर रहा है, तो लिहाजा ये तो किसी सूरत बुजुर्ग नहीं हो सकता। तो अब ये वाली जो बातें जहन में बैठी हुई है ना, तो ये वो है कि जो फिर दीनी आदमी के मालदार होने के ऊपर जो है ना वो कलाम करने का बाइस बनती है। वरना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने जो लिबास पहनते थे اس وقت کے بادشاہ کے لباس سے مہنگا ہوا کرتا تھا.
اللہ اکبر, ولیوں کے سردار.
ٹھیک ہے, حضرت شیخ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس اس قدر مال تھا کہ جب تاتاریوں نے ملتان پہ حملہ کیا تو ملتان کو حملے سے بچانے کے لیے ان کو پیسے دینے تھے, جو حاکم وقت تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے, تو وہ قرض لینے کے لیے بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا تھا.
سبحان اللہ.
اور آپ نے 20 لاکھ وہ سونے کے سکے یا وہ کیا تھے 20 لاکھ وہ آپ نے دیے تھے کہ ان کو دے دو تاکہ میرے شہر کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے.
سبحان اللہ.
تو بات یہ ہے, لوگوں کی چونکہ معلومات ون سائیڈڈ ہوتی اور اسی وجہ سے ان کا مزاج بنا ہوتا ہے, تو لہذا وہ پھر اس کے بارے میں وہی والا سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ والی وجوہات ہوتی ہیں کہ جو دینی اور مذہبی آدمی اگر وہ مالدار بنتا ہے تو کافی سارے شکوک و شبہات جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں.
بہت خوب مفتی صاحب, اللہ پاک آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. اور یہی علم نور ہے. علم جو نور ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ ہماری عقل کو جلا بخشتا ہے, اندھیروں کو دور کرتا ہے, غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. اور صحیح علم اور پورا علم ہونا یہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح عقل و شعور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح اسلامی اور دینی معلومات ہوں تاکہ ہم غلط نظریات سے بھی بچیں, غلط سوچوں سے بھی بچیں, بد گمانیوں سے بھی بچیں, اور اپنی زندگی کو ایک بیلنس کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو سکے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے ایپیسوڈ میں ایک نیا ٹاپک ہوگا, ضرور دیکھیے گا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا.